بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلی العظیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ لیل کی 1 سے لے کر 11 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ سامعین ہماری ویب سائٹ پر رجوع کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سحر اردو کی ویب سائٹ پر آپ خبریں, سحر اردو ٹی وی کے پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. سامعین آج پیر ہے, 3 مرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 25 ذی الحجہ 1443 ہجری قمری اور 25 جولائی 2022 عیسوی. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر پروگرام یادوں کے جھروکے ہوگا اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ. آئی اے ای میں ایران مخالف قرارداد پاس کرنا بحران ساز اقدام تھا. فرانسیسی صدر سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایرانی صدر کا دو ٹوک موقف. ایران کی سرحد میں داخل ہوتے ہی اسرائیل کا جاسوسی نیٹ ورک ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کے چنگل میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا. پاکستان کی حکومت, اس کے اتحادی اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے وزیر اعلی پنجاب کے انتخاب کے معاملے میں فل کورٹ بینچ کے لیے آج پیر کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری ایک بحران ساز اقدام تھا جس کا مقصد ایرانی عوام پر دباؤ ڈالنا تھا. انہوں نے یہ بات اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہی. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے فرانسیسی ہم منصب امانوئل مکرون سے ٹیلی فونی گفتگو میں امریکہ اور یورپ کے غیر تعمیری موقف اور اقدامات پر کڑی نکتہ چینی کی. انہوں نے کہا کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری سیاسی اعتماد کو ٹھیس پہنچنے کا باعث بنی ہے. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ تہران معاہدے کے حصول کے لیے جامع ایٹمی معاہدے اور سیف گارڈ سے متعلق باقی ماندہ حل طلب مسائل کے حل اور معاہدے کے فریق ممالک کی طرف سے اس کی مکمل پابندی اور ایرانی عوام کے اقتصادی مفادات کے حصول کو لازمی سمجھتا ہے. صدر ایران نے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ تہران کے روزافزون اقتصادی و سیاسی تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں درحقیقت عالمی بالخصوص یورپی اقتصاد کے نقصان میں ہیں. اس ٹیلی فونی گفتگو میں فرانسیسی صدر امانوئل میکرون نے بھی علاقے کے سیاسی مسائل کے نتیجے تک پہنچنے میں ایران کے کردار کو اہم قرار دیا اور کہا کہ پیرس شام میں بعض ممالک کے عسکری اقدامات کی مخالفت میں ایران کے موقف کی حمایت کرتا ہے. فرانسیسی صدر نے کہا کہ ان کا ملک ایٹمی مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے تاکید کی کہ ہم جدید ترین ہتھیاروں کی تیاری اور حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کی مسلح افواج بشمول سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے حالیہ برسوں میں جدید ہتھیاروں کی ڈیزائننگ اور تیاری میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ فارس نیوز خبر رساں ایجنسی کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے گزشتہ روز آئی آر جی سی کے مالک اشتر فیسٹیول میں کہا کہ ہتھیار جنگ میں مؤثر ہیں اور ہم جدید ترین ہتھیاروں کی تیاری اور حصول کے خواہاں ہیں۔ ہم ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کرتے اور ہم ہتھیاروں سے معجزے نہیں مانگتے، بلکہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جو ہماری فتح و کامرانی کا راز ہے۔ جنرل حسین سلامی نے مزید کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا کہ ایک پاسدار امریکہ کا مرکزی ہدف ہے، اور جب زمین پر گرتا ہے تو دشمن کو لگتا ہے کہ اس نے اس پاسدار کی شہادت سے دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ یقیناً یہ عظمت دشمن کی نہیں بلکہ اس کے محافظ کی عظمت ہے۔ ایران کی وزارت اطلاعات یا انٹیلیجنس منسٹری نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیم کے ایک نیٹ ورک کا پتہ لگا کر اس کے سبھی دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ایران کے محکمہ انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جاسوسی تنظیم کے ایک نیٹ ورک کے سبھی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو ایران میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے انٹیلیجنس جیالوں نے ان دہشت گردوں کو ہر قسم کے تخریب کارانہ اقدام سے پہلے ہی گرفتار کر لیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے اس نیٹ ورک کے افراد ایران کے ایک ہمسایہ ملک کے راستے صہیونی حکومت کی دہشت گرد جاسوسی تنظیم موساد کے ایجنٹوں سے رابطے میں تھے اور عراقی کردستان کے راستے ایران میں داخل ہوئے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد عناصر جدید ترین آپریشنل اور مواصلاتی آلات اور انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد سے لیس تھے۔ پاکستان کی حکومت، اس کے اتحادی اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے میں فل کورٹ بینچ کے لیے آج پیر کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے معاملے میں حکومتی اتحادی اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومتی اتحادی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے قائدین آج صبح 10 بجے مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان کریں گے، اور پریس کانفرنس کے بعد اپنے وکلا کے ہمراہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست اور متعلقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ اس درخواست کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے سپریم کورٹ جائیں گے۔ درخواست گزاروں میں ایم کیو ایم، اے این پی، بی این پی، باپ سمیت دیگر اتحادی جماعتیں شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ شریف اور زرداری گٹھ جوڑ نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ لوگ پنجاب کے عوام کا فیصلہ دیکھ کر یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ اسلام آباد میں عمران خان کی زیر صدارت پی ڈی ایم قیادت کا معاف کیجیے گا عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی قیادت کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری شفاف انتخابات ہیں۔ معیشت کی تباہی ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے اقتدار کی فکر فکر ہے ملک کے حالات کی نہیں، اب یہ جو مرضی کر لیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب میں جو کچھ ہوا ان کی سیاست عیاں ہو گئی ہے، قوم مل کر ان کی ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ علاوہ ازیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری اور شیری مزاری نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعلی پنجاب کے انتخابات اور عدالتی امور پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور لائحہ عمل اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے مؤخر ہونے سے متعلق بھی امور پر بات چیت ہوئی۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ انسانی مسائل کو سیاسی مسائل سے جوڑنے سے گریز کریں۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے یورپی یونین کے ناظم الامور ارنوت پاول سے گفتگو میں افغانستان کے ساتھ عالمی برادری کے انسان دوستانہ تعاون پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ انسانی مسائل کو سیاسی مسائل سے جوڑنے سے گریز کریں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں امیر خان متقی نے یقین دلایا کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کیے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور افغانستان کو اندرون ملک یا بیرون ملک کسی کے لیے خطرہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں، خاص طور سے داعش گروہ کی بڑھتی ہوئی طاقت پر عالمی برادری نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے القاعدہ سے طالبان کا رابطہ منقطع ہونے پر بھی یقین نہیں ہے۔ البتہ طالبان عہدیداروں نے القاعدہ سمیت کسی بھی دہشت گرد گروہ کے ساتھ رابطہ ہونے کی تردید کی ہے۔ حزب اللہ کے انتباہ کے بعد اسرائیل کے لیے متنازع کاریش گیس فیلڈ سے استفادے کا امکان سلب ہو کے رہ گیا ہے۔ اس بات کا اعتراف ایک اسرائیلی اخبار نے کاریش گیس فیلڈ کے بارے میں شائع ہونے والی تازہ ترین رپورٹ میں کیا ہے۔ روزنامہ ہارڈرس کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے شدید انتباہ کے بعد اسرائیل کے لیے لبنان کی سرحد پر واقع متنازع علاقے کاریش سے گیس نکالنا ممکن نہیں رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم معمول کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ پیش کریں گے، گفتگو کا سیگمنٹ شامل رہے گا۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ایران میں اسرائیلی جاسوسی نیٹ ورک تباہ، پاکستان میں سیاسی کھینچتانی جاری۔
جنازین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ انٹیلیجنس نے ملک میں موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک انتہائی خطرناک نیٹ ورک کا پتہ لگانے کے بعد اس کو تہس نہس کر دیا ہے، اس کے متعدد ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ البتہ اس کی بہت مزید تفصیلات ابھی آئیں گی، کیونکہ ابتدائی خبریں آئی تھیں، میں نے اس کے مطابق ایک مختصر رپورٹ آپ کے لیے تیار کی، آئیے دیکھتے ہیں۔
ایران کے محکمہ انٹیلیجنس نے اعلان کیا ہے کہ سینی جاسوس تنظیم کے ایجنٹوں اور آپریشنل نیٹ ورک کے عناصر کو، جو ملک میں دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے بھیجے گئے تھے، ہر قسم کے تخریب کارانہ اقدام سے پہلے گرفتار کر لیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دہشت گرد نیٹ ورک کے اراکین کسی ہمسایہ ملک کے ذریعے موساد کی جاسوس اور دہشت گرد تنظیم کے ایجنٹوں سے رابطے میں تھے اور عراقی کردستان کے ذریعے ایران میں داخل ہوئے تھے اور جدید ترین آپریشنل اور مواصلاتی آلات اور انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد سے لیس تھے۔ بیان میں مزید آیا ہے کہ یہ عناصر کچھ حساس علاقوں اور پہلے سے طے شدہ اہداف میں تخریب کارانہ اور دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تاہم ایران کے گمنام سپاہیوں نے ان کو کسی بھی تخریب کارانہ کارروائی سے پہلے گرفتار کر لیا اور ان کے تمام اسلحے، دھماکہ خیز مواد اور مواصلاتی آلات ضبط کر لیے۔ ساتھ ہی بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دہشت گرد نیٹ ورک کے ساتھ کسی بھی اندرونی اور بیرونی تعلق کے بارے میں مزید معلومات جلد ہی پیش کر دی جائیں گی۔
ایران میں موساد کے لیے جاسوسی کا نیٹ ورک تہس نہس، سرکان گرفتار، قبل اس کے وہ کوئی کارروائی انجام دیتے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا باتیں ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 3 ماہ سے جاری سیاسی بحران، گزشتہ روز عدالتی فیصلے کے بعد جو آیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے حوالے سے، اور حمزہ شہباز شریف کو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ مقرر کرنے کے جو احکامات سامنے آئے، اور اس سے پہلے انتخاب، پھر اس سے پہلے ہونے والے الیکشن ضمنی جو ہوئے پنجاب میں، صورتحال بڑی گھمبیر اور پیچیدہ ہے، اور خاص طور سے صورتحال یعنی توقع کے برخلاف عدالتی فیصلے کے نتیجے میں شاید یہ بحران حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا اور مزید گھمبیر اور پیچیدہ ہو گیا ہے۔ صورتحال آپ لوگوں کے سامنے، جب ووٹنگ ہوئی تو 186 ووٹ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو ملے اور 179 ووٹ جو ہیں وہ حمزہ شہباز صاحب کو، لیکن جب ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دی تو اس رولنگ کے نتیجے میں انہوں نے 10 ووٹ کینسل کر دیے چودھری پرویز الہی صاحب کے، اور اس طرح سے ایک نیا جو آئینی بحران تھا اس نے جنم لیا، اور پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ سب کے سامنے ہے۔ صورتحال کہاں جائے گی؟ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تحزین نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب۔ حیدری صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام۔
اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر بیلجیم سے سینئر تحزین نگار اور پولیٹیکل انالسٹ جناب فیصل محمد خان صاحب بھی موجود ہیں۔ فیصل صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام۔
غلام عباس حیدری صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں جو سیاسی ٹرموائل ہے یا سیاسی جو صورتحال ہے، اب ایک بار پھر جو ہے وہ سیاستدان مجبور ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں جانے پہ، کیا جو پاکستان کی پولیٹیکل الائٹ ہے وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ خود حل کرنے کے قابل نہیں ہے؟ وہ بار بار جو ہے وہ اس پچھلے چند ماہ کے دوران ہم دیکھا ہے کئی مرتبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ان کو جانا پڑا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم، دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے جو ہے کافی واقعات جو ہے وہ رونما ہو چکے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کا مسئلہ ہو یا صوبائی اسمبلیوں کا، اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک المیہ ہے، کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ میں آپ جاتے ہیں، وہاں جو ہے جو آپ کو اختیارات حاصل ہیں، عوام آپ کو اختیار دیتے ہیں اپنے نمائندے کی حیثیت سے، اور آپ جاتے ہیں وہاں قانون بناتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں قانون بناتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ فی الحال پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں قانون شکنی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب دو مہینے پہلے جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو کس قسم کی ہلڑ بازی ہوئی، اور جو اس وقت جو موجودہ اسپیکر ہیں پرویز الہی، اسے کافی چوٹیں بھی آئیں، زدوکوب ہوا، یہ سب کچھ پارلیمنٹ میں ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد پھر جو ہے یہ لوگ جاتے ہیں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے، یعنی ان کی اپنی حیثیت پہ سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ قانون بنانے کے علاوہ جو ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے پارلیمنٹ میں، ان کو چاہیے کہ وہ قانون گزاری کریں، قانون بنائیں اور قانون پر عمل درآمد کروائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے جب ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ لوگ پھر جاتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب دیکھتے ہیں، اور ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کریں۔ یہ جو ہے ایک المیہ ہے پاکستان کی جو سیاسی شعبے میں ہے، سیاسی میدان میں ہے، سیاسی حوالے سے۔
صحیح، اس پر ہم ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں جناب فیصل صاحب کی۔ فیصل صاحب، پاکستان میں ظاہر ہے کہ اب ایک بار پھر یہ معاملہ آئین عدالت کے اندر ہے، اور سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے وہ تشکیل دینے کی بات ہو گئی ہے، یعنی میرے پاس جو تازہ رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ جو ہے وہی اس کی سماعت کرے گا آئین کے آرٹیکل 63A کی جو الفاظ ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کا لفظ موجود نہیں ہے. اس کی تشریح جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کو کرنا ہے. ایک بنیادی سوال جو پاکستان میں ہے, میرے پاس انڈیا کی ایک مثال اس سلسلے میں موجود ہے, میں اگر حاضر نہ ہوں تو ایک معاملے میں ہندوستان کے اندر بھی ایسا معاملہ پیش آیا تھا کہ جب سپریم کورٹ اور یعنی آئین کی تشریح کے حوالے سے ایک تنازع پیدا ہوا تھا تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں ایک تنازع جنم لیا تھا کہ آئین کی تشریح کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بناتی ہے, وہی اس کی تشریح کر سکتی ہے. آپ کے خیال میں پاکستان میں ایسا کوئی سلسلہ موجود ہے کہ کیا ہم اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بار بار, کیونکہ پہلے بھی جب قومی اسمبلی کی رولنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ آئین کی تشریح جو ہے یا جو رولنگ ہے اسپیکر کی اس کو عدالت جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتی, لیکن ہم نے دیکھا کہ آئین نے عدالت نے اس کو ریجیکٹ کیا. اب جو صورتحال ایک بار پھر آ رہی ہے, پھر آئین کی تشریح کی بات ہو رہی ہے, اس میں کہاں جو ہے وہ ہیچ ہے, کہاں جھول ہے, کون اس کی تشریح کا مجاز ہے, کون تشریح کا مجاز نہیں ہے. اگر قانون گزار یا قانون ساز جو ہے وہ تشریح کا مجاز نہیں ہے تو پھر عدالت میں جاتی ہے یہ بات, کہاں ہوگا فیصلہ؟
اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی بات بتائی اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کچھ بڑی اچھی آپ نے توجہ پیش کی ہے. دیکھیے, اصل میں بنیادی طور پر ہر ریاست کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور اپنے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے وہاں پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ مقننہ کا کردار کیا ہوگا اور عدلیہ کا کردار کیا ہوگا. ابھی جیسے مصطفی فاضل آپ کی تجزیہ نگار نے جو بات کی ہے, اصل میں بنیادی طور پر یہ ٹکراؤ جو ہمارے یہاں بار بار ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست پر بدقسمتی سے چند جاگیردار اور بڑے صنعتکار اور چند خاندان جو ہیں ان کی شروع سے ایک یہاں پر ایک وہ ایک مونوپلی رہی ہے اور صحیح. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں یا جن کے مفادات ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے بجائے, آئین کے بجائے وہ ان کی ایما یا ان کی خواہشوں کے اوپر ہو. اب یہ جو کل مسئلہ ہوا ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسیکلی ہوا یہ تھا, جیسے آپ نے انٹرویو میں بتایا کہ 186 تو وہ لے چکے تھے, لیکن بعد میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو انہوں نے لیٹر پیش کیا تو وہ لیٹر بنیادی طور پر جو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن میں جو پچھلی مرتبہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس حساب سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹری افیئر کے اندر جو پارلیمنٹ کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی جو ہے ایک اتھارٹی ہوتی ہے, اور یہ پہلے بھی ہمارے پاس اس سے پہلے فیصلے آ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ آن دا فلور آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ لیڈر جو ہے وہ مجاز ہوتا ہے, اور چونکہ جو ہیڈ آف دی پارٹی ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے سامنے وہ چیزیں نہیں ہوتی, تو لہٰذا یہ ایک چیز طے تھی. اچھا, پھر اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ وہ لیٹر چودھری شجاعت حسین کی طرف سے آیا, چلیے ہم اس لیٹر کو اگر مان بھی لیں لیکن مسئلہ یہ کہ وہ لیٹر ووٹنگ کے عمل کے بعد آیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس وقت ابہام پیدا ہوا ہے کہ جو پچھلی مرتبہ جو آپ نے جس کا حوالے دیا 168 کے حوالے سے اس کے اندر جو لوگ منحرف ہوئے تھے جن کو ڈی پلس کر دیا گیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے اپنے پارٹی لیڈر کی بات نہیں مانی تھی. وہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ووٹنگ سے پہلے جو ہے پارٹی ہیڈ کا لیٹر ان کو آ گیا تھا, جبکہ یہاں جو کل جو ہوئی ہے جمعے کو وہ سچویشن بالکل مختلف ہے. ووٹنگ کے عمل ہونے کے بعد جو ہے ان کو بتایا گیا تھا کہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کا یہ حکم ہے کہ آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا. تو جب پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ایک عمل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ اس کو تو عدلیہ بھی نہیں روک سکتی, تو کیسے مطلب پارٹی کا ہیڈ روک رہا ہے اس میں ایک سکم. دوسرا سب سے بڑا سکم جو قانونی ہے وہ میرے خیال سے ضرورت ہے, کیونکہ میری کچھ بات ہوئی ہے عدلیہ کے کچھ سابقہ ججوں سے بھی, اس کی وجہ یہ کہ اگر اس قسم کا کوئی لیٹر اگر آتا ہے تو وہ پھر جو پارلیمنٹ میں جو آپ کا لیڈر ہے اس کے نام پہ آنا چاہیے تھا, جبکہ وہ لیٹر دوست محمد بزائی کے نام پہ تھا. تو بنیادی طور پر کلی جو معاملہ ہوا ہے نا, یہ معاملہ بنیادی طور پر کچھ سیاسی اس کے اندر جو ہے معاملات ہیں, اور وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ اس سیاسی جماعتیں جو ہیں فیصلوں کو اپنے حفاظ اپنے مفاد میں لانا چاہتی ہیں, یہ اس کی وجہ سے. اب کل یہ معاملہ جو ہے ہونے جا رہا ہے, اور کل آج جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ فل کورٹ جو ان کا ایک فل بینچ انہوں نے بات کی ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فل بینچ بنانا تو یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے. اگر اس طرح اگر سیاسی جماعتیں آ کر, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز مینشن ہے, اب اگر سیاسی جماعتیں اس طرح اگر پریشر پولیٹکس کر کے اگر یہ کہتی رہیں گی کہ ہماری خواہشوں پر فل بینچ بنایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پریکٹس صحیح نہیں ہوگی.
بہت شکریہ جناب غلام عباس حیدری صاحب آپ کا, جناب ڈاکٹر فیصل محمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بیلجیم سے جوائن کیا اسکائپ کے ذریعے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا شام آیا۔ زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان، اور راہِ بطحا کے جانے والے، خدا تیرا کے جانے والے، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا۔ زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں۔
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نیک شخص کے بارے میں بدگمانی بدترین گناہ اور قبیح ترین ظلم ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔
Thank you.
سامعین، بدگمانی ایک بہت ہی خطرناک قسم کی روحانی بیماری ہے اور بہت سی ناکامیوں اور مایوسیوں کا سر چشمہ ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی روح کو عذاب و الم میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس کے برے اثرات انسانی شخصیت سے ناقابل محو ہوا کرتے ہیں۔ رنج و غم ہی وہ مرکز احساس ہے جہاں سے ممکن ہے بدگمانی کا آغاز ہوتا ہو اور احساسات و جذبات میں ایک شدید انقلاب و طوفان کا سبب بنتا ہو۔ بدگمانی کا بیج جو اس راہ گزر سے مزرع قلب میں بویا جاتا ہے وہ انسانی افکار و اندیشوں پر ناگوار اور تلخ اثرات مرتب کرتا ہے، جس کا آئینہ روح بدگمانی کے غبار سے کثیف و تاریک ہو چکا ہو۔ اس میں محض یہی نہیں کہ آفرینش کی خوبیاں و زیبائیاں اجاگر نہیں ہو سکتی، بلکہ سعادت و خوشبختی اپنی صورت بدل کر ملال و نکبت بن کر ظاہر ہوتی ہے، اور ایسا شخص کسی بھی شخص کے کردار و افکار کو بے غرض تصور نہیں کر سکتا۔ اس قسم کے اشخاص کی روحانیت چونکہ منفی ہے، اس لیے ان میں مثبت قوت مقصود ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اپنے افکار بس سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں اور اپنی طاقت کو ایسے حادثات میں غور و فکر کر کے تباہ و برباد کر لیتے ہیں جن سے شاید ان کا زندگی میں کبھی سابقہ بھی نہ پڑے۔ جس طرح حسن ظن رکھنے والے شخص کی طاقت اس کے اطرافیوں میں اثر انداز ہوتی ہے اور وہ شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کی روح امید کو طاقت بخشتا ہے، اسی طرح بدگمان شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں رنج و غم کی کاشت کرتا ہے اور لوگوں کے اس چراغ امید کو خاموش کر دیتا ہے جو زندگی کے پیچ و خم میں زوفشاں رہتا ہے۔ بدگمانی کے برے اثرات صرف روح تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی بیماریوں کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک عظیم طبیب کہتے ہیں، جو شخص ہر ایک سے بدگمانی رکھتا ہو اور ہر چیز کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہو، اس کا علاج کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جتنا دریا میں خودکشی کی نیت سے چھلانگ لگانے والے کو بچانا مشکل ہے۔ جو شخص ناراضگیوں اور ہیجان کے درمیان زندگی بسر کرتا ہو، اس کو دوا دینا ایسا ہی ہے جیسے کھولتے ہوئے روغن زیتون میں پانی ڈالنا، اس لیے کہ دوا کا اثر مرتب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روح اعتماد کی مالک ہو اور وہ اپنے سکون فکر کی حفاظت کر سکتا ہو۔ بدگمان شخص کے اندر کنارہ کشی، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے اجتناب کے اثرات باقاعدہ مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، اور اسی ناپسندیدہ عادت کے تحت وہ شخص اپنے اندر استعداد ترقی کو کھو بیٹھتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خودکشی کی ایک علت فکر و روح پر بدگمانی کا مسلط ہو جانا بھی ہے، اور اس قسم کے ناقابل بخشائش گناہ کا ارتکاب اسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کیا کرتے ہیں، وہ سب بغیر مطالعہ، بغیر غور و فکر اور بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی قوت فیصلہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی صحیح و اطمینان بخش تشخیص سے پہلے اپنا حتمی فیصلہ دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بلا تصور کی تصدیق کے قائل ہوتے ہیں، کبھی ان کی گفتگو میں شخصی غرض بھی نمایاں ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑا وہ عیب ہے جس کی وجہ سے رشتہ الفت و محبت ٹوٹ جاتا ہے، اتحاد قلبی ختم ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے پر اعتماد کا سلسلہ نابود ہو جاتا ہے، اور ان کے اخلاقیات تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی عداوتیں اور دشمنیاں جن کا نقصان افراد و اجتماع کے لیے ناقابل تلافی ہوتا ہے، وہ ان خلاف واقع بدگمانیوں کی پیداوار ہوتی ہیں۔ معاشرے کے مختلف طبقات میں بدگمانی رخنا اندازی کرتی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ یہ بدگمانی دانشمندوں اور فلسفیوں کو بھی متاثر کر دیتی ہے۔ ہر قوم و ملت کے مختلف ادوار میں ایسے دانشمند پیدا ہوئے ہیں کہ اسی بدگمانی کی وجہ سے ان کے طرز تفکر میں گہری تاریکی پائی جاتی ہے، اور یہ حضرات علم و دانش کے سہارے ہمیشہ جامع بشریت کی خدمت کرنے کے بجائے نظام آفرینش میں نقد و تبصرہ کر کے اسی کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں نے اپنے مسموم افکار اور غلط منطق کے ذریعے معاشرے کی روح کو مسموم بنا دیا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید اجمل حسین صاحب دوسی پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، خاص کر خبریں اور سیاسی پروگرام کا تو جواب ہی نہیں۔ پروگرام صبح امید معلوماتی پروگرام ہے، قرآن و روایات کو نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے، مناسبتی پروگرام بھی ماشاءاللہ بہت معلوماتی ہوتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور سامعین محترم سید اجمل حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ حضرت علی علیہ السلام کوفے کی طرف آ رہے تھے، راستے میں آپ شہر انبار میں داخل ہوئے جہاں زیادہ تر لوگ ایرانی تھے۔ ایرانی کسانوں اور شہر انبار میں زندگی بسر کرنے والے تمام دوسرے لوگوں کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا محبوب خلیفہ اس بستی سے ہو کر گزرے گا۔ سبھی لوگ اپنے خلیفہ کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام کی سواری آگے بڑھی، ان لوگوں نے اس کے آگے آگے دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی سواری روک دی اور ان لوگوں کو طلب کیا اور پوچھا، آخر تم سب لوگ اس طرح کیوں دوڑ رہے ہو؟ تمہاری اس دوڑ بھاگ کا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں نے دس بستہ عرض کیا، دراصل یہ عمرہ اور محترم افراد کے احترام کا ایک روایتی انداز ہے۔ ہم لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے محبوب رہنما اور سماج کی برگزیدہ شخصیتوں کا اس انداز سے احترام کرتے ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں بلکہ اس علاقے کی پرانی رسم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے لوگوں، تمہارا یہ عمل تمہیں دنیا میں تکلیف پہنچا رہا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں اس کے عوض دشواریاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ایسے کام قطعی نہ کیا کرو جس سے تمہاری ذلت و رسوائی ہوتی ہو۔ پھر تم خود ہی غور و فکر کرو کہ تمہارے اس عمل سے تمہارے اس امیر یا آقا کو کیا فائدہ ہوتا ہے جس کی خاطر تم یہ سب کچھ برداشت کرتے ہو۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ یہاں سامعین پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 مرداد، 25 ذی‌الحجہ اور 25 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس ذی‌الحجہ سن 35 ہجری قمری کو حضرت علی علیہ السلام نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی وجہ سے اس زمانے کے دولت مند اور بااثر افراد آپ کے مخالف ہو گئے۔ اسی وجہ سے آپ کے مختصر دور حکومت میں جمل اور صفین کی جنگیں پیش آئیں، اور جنگ صفین میں فریب کھانے والوں نے، جو خوارج کے نام سے معروف ہیں، آپ پر جنگ نہروان مسلط کر دی۔ انہی خوارج میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے رمضان المبارک سن 40 ہجری قمری میں آپ کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیا۔ پچیس ذی‌الحجہ سن 316 ہجری قمری کو بغداد کے مشہور ادیب اور شاعر ابن سراج کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں اس زمانے کے مشہور نحوی ادیب ابو العباس مبرد کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا۔ ابن سراج نے اپنے استاد کی وفات کے بعد کچھ عرصے کے لیے علم نحو چھوڑ کر منطق اور موسیقی کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ علم نحو کی طرف لوٹ آئے اور اس میدان میں تحقیق کی۔ ابن سراج کو علوم قرآنی اور شعر و شاعری میں بھی مہارت حاصل تھی، وہ ایک اچھے صاحب قلم بھی تھے۔ ان کی کتابوں میں الاصول فی النحو خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو علم نحو کے مسائل کے بارے میں ہے۔ پچیس جولائی 1814 عیسوی کو بھاپ سے چلنے والے دنیا کے پہلے مال بردار انجن کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ اس انجن کے استعمال سے دنیا میں نقل و حمل اور تجارتی رابطوں میں ایک نئی تبدیلی آ گئی۔ اس انجن کی ایجاد کا سہرا ایک برطانوی انجینئر جارج اسٹیفن کے سر ہے۔ پچیس جولائی 1894 عیسوی کو چین کے سواحل پر جاپانی فوج کے حملے سے چین اور جاپان کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ سرزمین چین اور جزیرہ نمائے شمالی کوریا کے وسیع علاقے پر قبضے کے لیے جاپان کا حملہ اس جنگ کا سبب تھا۔ اس جنگ میں جدید ہتھیار اور ساز و سامان کی وجہ سے جاپان کو کامیابی ملی۔ اس جنگ کے خاتمے پر فریقین کے درمیان شیمونوسکی معاہدہ ہوا، جس کی روح سے بظاہر جزیرہ نما کوریا آزاد ہو گیا، لیکن عملاً جاپان کے زیر کنٹرول آ گیا۔ دوسری طرف چین نے بھی مجبوراً چند جزیروں کو جاپان کے حوالے کر دیا۔ چین اور جاپان کی جنگ جاپان اور روس کے درمیان جنگ کا بھی باعث بنی، کیونکہ جاپان نے چین پر حملے کے دوران روس کے بعض مراکز اور ٹھکانوں پر بھی حملہ کیا تھا۔ پچیس جولائی 1938 عیسوی کو نسل پرست صہیونیوں کے فلسطین کی سبزی منڈی میں ہونے والے دو علیحدہ بم دھماکوں میں 62 افراد مارے گئے اور تقریباً 100 زخمی ہوئے۔ ان دھماکوں کا مقصد فلسطینیوں میں خوف و وحشت اور ان کے ملک میں بدامنی پھیلانا تھا۔ تاکہ فلسطینی اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں۔ فلسطینیوں میں رعب و وحشت پھیلانے کے لیے دیہاتوں اور شہروں کے گنجان آبادی والے علاقوں پر حملہ اور فلسطینیوں کو خاک و خون میں غلطا کرنا صہیونیوں کی بنیادی پالیسی تھی جو اب بھی جاری ہے۔ پچیس جولائی 1979 عیسوی کو فلسطینی تنظیم السائقہ کے جنرل سیکرٹری زہیر محسن کو فرانس کے شہر کان میں صہیونی حکومت کی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد صہیونی دہشت گرد موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ فرانسیسی پولیس نے بھی دعویٰ کیا کہ قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے باوجود کہ صہیونی حکومت ہر روز فلسطینی عوام اور رہنماؤں کا قتل عام کر رہی ہے، امریکہ کی مانند دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دعوے دار ملکوں نے کبھی بھی صہیونی حکومت کی مذمت نہیں کی۔ تین مردہ 1361 ہجری شمسی کو ایرانی مترجم اور مصنف ڈاکٹر حمید عنایت کا انتقال ہوا۔ وہ بی اے کرنے کے بعد برطانیہ چلے گئے، جہاں اقتصاد اور علم سیاسیات میں لندن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپسی کے بعد ڈاکٹر عنایت تہران یونیورسٹی میں تحقیق اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے فلسفہ اور سیاسی افکار سے متعلق بہت سی کتابیں ترجمہ اور تصنیف کیں۔ پچیس جولائی 1993 عیسوی کو صہیونی حکومت کی فوج نے جنوبی لبنان پر وحشیانہ بری، بحری اور ہوائی حملے کیے۔ سن 1982 کے بعد لبنان پر صہیونی حکومت کا یہ سخت ترین حملہ تھا۔ صہیونی حکومت نے قابض صہیونیوں اور اپنے زرخرید ایجنٹوں کے مقابل جنوبی لبنان کے مسلمانوں کی مسلح مزاحمت کو بہانہ بنا کر یہ وحشیانہ حملے شروع کیے۔ ان حملوں میں 128 عام شہری شہید، 500 زخمی اور 400,000 سے زائد بے گھر ہو گئے۔ اس کے علاوہ لبنان کی اقتصادی تنصیبات اور فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس غیر انسانی جارحیت کے باوجود لبنان کے عوام اور مجاہدین نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور قابض صہیونیوں کو بالآخر مئی سن 2000 میں جنوبی لبنان سے نکلنا پڑا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی مجلس ختم ہو جائیں گی، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ النسماء لم یشارک فی الالہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد کل عظيم لعظمة فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.